السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باب السفرۃ والقدرۃ فی غیر ایام الحید. حدیث نمبر 326. باب اس بیان میں کہ زرد اور مٹیالا رنگ حیض کے دنوں کے علاوہ ہو تو کیا حکم ہے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. حدیث 326. اور جیسے کہ ہم لوگ حیض کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ حیض سے ریلیٹڈ کیا مسائل ہیں، اور چونکہ خواتین کو اس قسم کی بہت ساری مشکلات پیش آتی رہتی ہیں، تو بہتر ہے کہ ہم اسے بہت اچھی طرح سے سمجھ کر پڑھیں تاکہ کسی اور کو ہمیں گائیڈ کرنا ہو یا کوئی بات بتانی ہو تو ہم صحیح طریقے سے بتا سکیں. اب یہاں پر جو بات کی گئی ہے کہ اگر حیض کے دنوں کے علاوہ زرد مٹیالا رنگ اگر دیکھے تو کیا کیا جائے. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن محمد عن ام عطيه رضي الله عنها قالت كنا لا نعد القدرة والسفرة شيئا. ہم سے قتيبة بن سعيد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے اسماعیل نے بیان کیا، انہوں نے ایوب سختیانی سے، وہ محمد بن سیرین سے، وہ ام عطيه رضی اللہ عنہا سے، انہوں نے کہا کہ ہم زرد اور مٹیالے رنگ کو کوئی اہمیت نہیں دیتی تھیں، یعنی جب حیض کی مدت ختم ہو جاتی تو مٹیالے یا زرد رنگ کی طرح پانی کے آنے کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتی تھی. اس سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جب ایک بار طہر ہو جائے، یعنی جب آپ حیض سے پاک ہو جائیں، اب طہر کے بعد اگر پھر اس کے بعد مٹیالا رنگ آتا ہے، نکلتا ہے، تھوڑا سا زرد رنگ آتا ہے، لائٹ براؤن کلر اگر آپ کو کچھ نکلتا ہوا نظر آتا ہے، تو وہ پھر حیض نہیں ہوگا. جب ایک بار آپ پاک ہو گئیں، آپ نے سفیدی دیکھ لی تھی، غسل کر لیا تھا، آپ کو پوری طرح سے اپنی جو عادت ہے، مدت ہے، اس کے مطابق حیض آ گئے اور آپ نے غسل کر لیا، اس کے بعد اگر اب مٹیالا یا زرد رنگ آتا ہے تو وہ کوئی معنی نہیں رکھتا، وہ حیض نہیں ہوگا. یعنی غیر زمانے حیض میں مٹیالے یا زرد رنگ والے پانی کو حیض نہیں مانا جائے گا. ہاں، اگر حیض کے زمانے ہی میں ایسا رنگ اگر نکلتا ہے، جیسے آخر دنوں میں اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ ہلکے ہلکے ڈراپس یا ہلکے ہلکے رنگ ہلکا ہو جاتا ہے خون کا، تو اگر وہ حیض ہی کے وقت ہے تو وہ حیض میں شمار ہوگا. جب تک کہ آپ پوری طرح سے پاک نہیں ہو جاتے، یعنی پوری طرح سے جب تک کہ خون بند نہیں ہو جاتا تب تک کہ وہ حیض ہی رہے گا. پھر جب پوری طرح سے بند ہو جائے اس کے بعد پھر آپ غسل کریں گے. غسل کرنے کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ لائٹ براؤن کلر یا اس طرح سے کوئی نکل رہا ہے، تو پھر سمجھے وہ حیض شمار نہیں ہوگا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ٹینشن یا کسی جسمانی کمزوری کی بنا پر اس طرح کا ڈسچارج ہو جاتا ہے جو کہ حیض میں شمار نہیں ہوگا. باب عرق الاستحاضہ، استحاضہ کی رگ کے بارے میں. حدثنا ابراہیم بن المنذر الحزامی قال حدثنا معن بن عیسیٰ عن ابن ابی ذئب عن ابن شہاب عن عروہ وعن عمرۃ عن عائشہ رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ام حبیبہ استحیدت سبع سنین فسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلك فامرها ان تغتسل فقال هذا عرق فكانت تغتسل لكل صلاۃ. ہم سے ابراہیم بن منذر حزامی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے معین بن عیسیٰ نے بیان کیا، انہوں نے ایوب بن ابی ذئب سے، انہوں نے ابن شہاب سے، اور انہوں نے عروہ اور عمرہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں کہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا 7 سال تک مستحاضہ رہیں. انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا تو آپ نے انہیں غسل کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ یہ رگ کی وجہ سے بیماری ہے، پس ام حبیبہ ہر نماز کے لیے غسل کرتی تھیں. یہاں پر ایکچولی ان کا خود کا عمل بتایا گیا کہ وہ خود کے لیے غسل کرتی تھیں، یا بعض اوقات یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ دو نمازوں کو جمع کر لیتی، یعنی ایسے وقت میں نہاتی کہ جس سے جیسے سمجھے عصر کا آخری وقت ہو یا ظہر کا آخری وقت اور عصر کا بالکل اول وقت، تو وہ ظہر کے آخری وقت میں سمجھے ہو سکتا ہے غسل کرتی ہوں تو پھر دونوں نمازیں پڑھ لیتی تھیں. لیکن یہاں غسل ضروری نہیں ہے، یہ بات آپ یاد رکھیں. اگر کوئی ہر دفعہ ہر نماز کے لیے غسل کرے گا تو یہ تو اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا، تو لہٰذا ہر نماز کے لیے تازہ وضو ضروری ہے، فریش وضو کرنا ضروری ہے. دوسری احادیث سے یہی بات ہمیں پتہ چلتی ہے. استحاضہ والی عورت کے لیے ہر نماز کے وقت غسل کرنا واجب نہیں ہے، لیکن ام حبیبہ کا یہ اپنا خود کا عمل تھا جو وہ ہر نماز کے لیے کیا کرتی تھی، یہ ان کی اپنی مرضی تھی۔ اور ہر نماز کے لیے آپ وضو کریں گے، جمہور کا مذہب یہی ہے، یعنی جمہور علماء یہی کہتے ہیں کہ استحاضہ یعنی جو مستحاضہ ہے وہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے گی، کیونکہ غسل میں پھر وہی مشقت والی بات آ جاتی ہے اور دین آسان ہے، تو اس کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہر نماز کے لیے نیا غسل کرنا یہ باعث تکلیف ہو سکتا ہے، خاص کر عورت کے لیے، کیونکہ بالوں کو سکھانا اور پھر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال دوسری حدیث سے ہمیں وضو کا ذکر ملتا ہے اور یہاں غسل کا ہے، تو وہ غسل ان کا خود کا اپنا عمل تھا، ورنہ وضو کر لینا بھی کافی ہے۔ باب المرۃ تحیض بعد افادہ، جو عورت حج میں طواف افادہ کے بعد حائضہ ہو اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك ان عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ان ابيه ان امرة بنت عبد الرحمن ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان صفيه بنت حي قد حادت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا الم تكن طافت ما كنا فقالوا بلى قال فاخرجي۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں امام مالک نے خبر دی، انہوں نے عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمر بن حزم سے، انہوں نے اپنے والد ابو بکر سے، انہوں نے عبد الرحمن کی بیٹی عمرہ سے، یہ عمرہ بنت عبد الرحمن جو تھیں یہ دراصل عائشہ رضی اللہ عنہ کی بہت ہی مشہور اسٹوڈنٹ تھیں۔ امام ابن شہاب زہری انہی کے بارے میں کہتے ہیں کہ تمہیں اگر علم کا حصول چاہیے، یہ تمہیں علم حاصل کرنا ہے، تو تم عمرہ بنت عبد الرحمن کے پاس جاؤ، تم انہیں علم کا سمندر پاؤ گے۔ اور واقعی میں وہ ویسی ہی تھی، ماشاءاللہ بہت علم والی خاتون تھی اور عائشہ رضی اللہ عنہ کی سب سے بیسٹ اسٹوڈنٹ تھی سمجھے عمرہ بنت عبد الرحمن۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ صفیہ بنت حوی کو حج میں حیض آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید کہ وہ ہمیں روکیں گی، کیا انہوں نے تمہارے ساتھ طواف زیارت نہیں کیا؟ عورتوں نے جواب دیا کہ کر لیا ہے، تو آپ نے اس پر فرمایا کہ پھر نکلو۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں طواف زیارہ، مطلب طواف افادہ، جیسے پہلے بھی آپ سے کہا جا چکا ہے کہ طواف افادہ یا طواف زیارہ اگر رہ گیا ہے تو حج نہیں ہوگا، اس کے لیے کرنا ضروری ہے طواف، باقی حج کے سارے ارکان ادا کیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ جو صفیہ بنتیں ہوئی تھیں زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ام المومنین صفیہ رضی اللہ عنہا، تو ان کو طواف افادہ کے بعد حیض آیا، تو اس صورت میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ٹھیک ہے پھر اب نکل سکتے ہیں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ طواف ودا حائضہ عورت کے لیے ضروری نہیں ہے، طواف افادہ اس کے لیے ضروری ہے، کیونکہ طواف افادہ کے لیے اللہ کے رسول کے فرمایا کہ شاید کہ وہ ہمیں روکیں گی، یعنی ان کی وجہ سے ہمیں رکنا پڑے گا۔ پھر انہیں یاد آیا کہ اچھا وہ تو طواف افادہ کر چکی ہیں ہمارے ساتھ، جب ان سے کہا گیا کہ ہاں کر چکی ہیں، تو پھر آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے پھر اب نکل سکتے ہیں یہاں سے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ طواف افادہ حج کا رکن ہے جو کہ کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا ہے۔ اگر عورت حائضہ ہو جاتی ہے تو وہ بعد میں کر لے گی، اور طواف افادہ کے بعد اگر وہ حائضہ ہوتی ہے اور طواف ودا اس کا رہ گیا ہے، تو اس صورت میں وہ بغیر طواف ودا کرے مکہ سے نکل سکتی ہے۔ ویسے ہم حج کے مسائل میں اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ طواف ودا ضروری نہیں ہے۔ باب اذا رأت المستحاضۃ الطہر، جب مستحاضہ اپنے جسم پاکی دیکھے تو کیا کرے؟ قال ابن عباس تغتسل وتصلی ولو ساعۃ من نحار ویاتیہا زوجہ اذا صلت الصلاۃ اعظم۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ غسل کرے اور نماز پڑھے اگرچہ دن میں تھوڑی دیر کے لیے ایسا ہوا ہو، اور اس کا شوہر نماز کے بعد اس کے پاس آئے، کیونکہ نماز سب سے زیادہ عظمت والی چیز ہے۔ تو یہاں بتانا مقصود یہ ہے کہ یعنی جب مستحاضہ کے لیے غسل کر کے نماز پڑھنا درست ہوا، تو شوہر کو اس سے صحبت کرنا بطریق اولا درست ہوگا۔ اور یہاں پر امام بخاری یہی بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اگر عورت ایک نماز کا وقت دیکھ لے، جیسے مثال کے طور پر اگر مستحاضہ جس کو کہ بار بار اس طرح کی شکایت ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ حیض نہیں ہے، حیض میں شوہر اور بیوی کا تعلق منع ہے، حیض میں نماز بھی منع ہے۔ تو جب مستحاضہ عورت نماز پڑھ سکتی ہے، تو اس کا مطلب ہے شوہر اور بیوی کا تعلق بھی قائم ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ عورت اگر ایک نماز کا وقت بھی پالے، تو پھر وہ نماز پڑھ لے بلا وجہ قضا نہ کرے۔ الصلاۃ علی النفساء وسنتہا، اس بارے میں کہ نفاس میں مرنے والی عورت پر نماز جنازہ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ حدثنا أحمد بن أبي سريد قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن حسين المعلم عن ابن بريدة عن سمرة بن جندب أن امرأة ماتت في بطني فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال وستها. اس بارے میں کہ نفاس میں مرنے والی عورت پر نماز جنازہ اور اس کا طریقہ کیا ہے. ہم سے احمد بن سریج نے بیان کیا, کہا ہم سے شبابہ بن سوار نے, کہا ہم سے شعبہ نے حسین المعلم سے, وہ عبداللہ بن بریدہ سے, وہ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے کہ ایک عورت ام کعب ڈلیوری کی حالت میں مر گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھی, اس وقت آپ ان کے جسم کے وسط میں کھڑے ہوئے. اصل میں یہاں پر امام بخاری اس حدیث کو اس نے لائے ہیں کہ حالت نفاس اور حالت حیض میں تو عورتیں نماز نہیں پڑھتی, تو کیا حالت حیض اور حالت نفاس میں اگر عورت کی موت واقع ہو جائے تو کیا اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی؟ تو جی ہاں پڑھی جائے گی, اور اس کا طریقہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ اگر حائضہ یا نفاس والی عورت اس کا انتقال ہوتا ہے یا نارمل کوئی بھی عورت کا انتقال ہوتا ہے تو جب اس کا جنازہ جب رکھا جائے گا تو اس کے بیچ میں امام کھڑا رہے گا, یعنی جہاں پر جنازہ رکھا جائے گا تو جہاں امام کھڑا ہوگا اس کے سامنے عورت جب ہوگی تو بیچ میں عورت کا جو وسط والا حصہ ہوگا اس وہاں پر امام کھڑا رہے گا. بابن حدثنا الحسن بن مدرک قال حدثنا یحیٰ بن حماد قال اخبرنا ابو اوانہ من کتابه قال اخبرنا سلیمان الشیبانی ان عبداللہ بن شداد قال سمعت خالتی میمونہ رضی اللہ عنہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشه بجزاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على خمرته اذا سجد اصابني بعض صوبه صوبه. ہم سے حسن بن مدرک نے بیان کیا, انہوں نے کہا ہم سے یحیٰ بن حماد نے بیان کیا, انہوں نے کہا ہمیں ابو اوانہ ودہ نے اپنی کتاب سے دیکھ کر خبر دی, انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی سلیمان شیبانی سے عبداللہ بن شداد سے, انہوں نے کہا میں نے اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ عنہا سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ تھیں سنا کہ میں حائضہ ہوتی تو نماز نہیں پڑھتی تھی, اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نماز پڑھنے کی جگہ کے قریب لیٹی ہوتی تھی, آپ نماز اپنی چٹائی پر پڑھتے, جب آپ سجدہ کرتے تو آپ کے کپڑے کا کوئی حصہ مجھ سے لگ جاتا تھا, یا آپ جو کپڑا اوڑھے ہوتی آپ اسی کے کنارہ آپ سے لگتا تھا. تو یہاں پر امام بخاری دراصل یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حائضہ عورت اگرچہ ناپاک ہو گئی ہے مگر اس قدر ناپاک نہیں کہ اس سے کسی کا کپڑا چھو جائے تو وہ بھی ناپاک ہو جائے گا. ایکچولی یہ جو ہمیں غسل کرنے کے لیے کہا جاتا ہے حیض کے بعد, نفاس کے بعد, یہ جو بھی جنابت کے بعد, تو ایکچولی وہ غسل دراصل تعبدی غسل کہلائے گا, یعنی تعبدی پاکی, یعنی انسان اور مسلمان نجس نے پہلی بات ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان نجس نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اب دیکھا جائے تو گندگی, یہ جو بول و بازار ہے یہ تو انسان کے پیٹ میں رہتا ہے, اندر رہتا ہے, تو کیا انسان پورا کا پورا نجس ہو جائے گا؟ حیض عورت کے اندر رہتا ہے تو کیا عورت پوری کی پوری نجس ہو جائے گی؟ نہیں, بلکہ ایکچولی عبادت کے لیے انسان کے اندر ایک یہ مادہ پیدا کیا گیا یا ایک سوچ پیدا کی گئی کہ اس کو ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے اس کو پاک اور صاف ہونا چاہیے, اس بنا پر یہ رکھا گیا ہے. ایکچولی یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ ہمارا جسم ناپاک ہو جاتا ہے عورتوں کا, تو عورت جو کپڑا پہنے ہوئے ہے وہ بھی پاک رہے گا. ایون عورت مسجد سے گزر بھی سکتی ہے, مسجد میں ٹھہر بھی سکتی ہے اگر مسجد میں گندگی یعنی خون وغیرہ کے پھیلنے کا اندیشہ نہ ہو. تو جیسے ہم نے پیچھے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے مستحاضہ والی خاتون کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ مسجد میں ٹب میں بیٹھتی تھی تاکہ خون وغیرہ ادھر ادھر نہ پھیلے, یعنی مسجد ناپاک نہ ہو خون کی وجہ سے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر یعنی حائضہ عورت بھی کہیں مسجد میں پیچھے کی جگہ پر بیٹھ جائے, اور الحمدللہ آج کل تو جو طریقے کار نکلے ہیں پیڈز وغیرہ ہے پینٹی ہے, اس کی وجہ سے بالکل بھی یہ ساری گندگی پھیلنے کا کوئی خطرہ ہی نہیں ہے, تو عورت مسجد میں بھی جا سکتی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اور اس کا پہنا ہوا کپڑا بھی پاک ہی رہتا ہے جب تک کہ خون ہے اس کا خون نہیں لگ جاتا تب تک کہ وہ کپڑا پاک ہی ہے. تو ہمارے دین میں کوئی تنگی نہیں ہے, اگر عورت کو کوئی چھو لے تو وہ ناپاک نہیں ہوگا, جیسے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی گود میں سر رکھے آپ لیٹے ہوتے اور قرآن کی تلاوت کرتے رہتے تھے, پھر عائشہ رضی اللہ عنہا حالت حیض میں ہوتی آپ کا سر دھو دیا کرتی تھی, پھر ایک ہی لحاف میں آپ ہوتے اور وہی نازل ہوتی تھی جبکہ عائشہ رضی اللہ عنہا حالت حیض میں ہوتی. اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب آپ کے پاس آئے اور سلام کا جواب دینے میں ہچکچائے اور بعد میں جب غسل کر کے آئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ المسلم لا ینجس, کہ مسلمان نجس نہیں ہوتا, یعنی تم سلام کا جواب دے سکتے تھے، اگر تم جنبی بھی تھے تو بھی تم سلام کر سکتے ہو، کیونکہ مسلمان کا جسم مسلمان ناپاک نہیں ہوتا ہے، مسلمان نجس نہیں ہے اور ہمارے دین میں کوئی تنگی نہیں ہے. اس طرح کی جو باتیں تھیں یہ پہلے کے ادیان میں تھیں. پہلے کے لوگ دراصل انہوں نے حائضہ کو اور جو نفاس والی عورت ہوتی تھی اس کو بالکل اچھوت بنا دیا تھا، جبکہ آج کے ہم جانتے کہ ہمارے دین میں اس طرح کی کوئی تنگی نہیں رکھی گئی، بلکہ بہت آسانی ہے. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں تنگی نہیں ہے. جب ایک حائضہ اور نفاس والی عورت کے لیے نماز جنازہ پڑھایا جا سکتا ہے جو کہ حالت حیض اور نفاس میں تھی، اور امام اس کے وسط میں کھڑا رہے گا، تو پھر ایک جو حائضہ ہے یا نفاس والی عورت ہے تو بھلا وہ ناپاک کیسے ہو سکتی ہے ان اس طرح سے جسمانی طور پر، کیونکہ اس کو کوئی نجاست نہیں لگی ہے. تو اسی حدیث سے دراصل حائضہ کے عدم نجاست پر استنباط کیا گیا ہے. یعنی اس حدیث کو لا کر علامہ قسطلانی کہتے ہیں کہ نماز میں دراصل عورت جو ہے وہ نجس نہیں ہوتی ہے، دیکھا جائے تو صرف اس کو نماز پڑھنا منع ہے، شوہر سے تعلق منع ہے، لیکن اس کا کپڑا نجس نہیں ہوتا اور اس کا جسم بھی ناپاک نہیں ہے، جیسے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول کو ان کے سر کے بالوں کو دھویا تھا. تو عورت کا جسم ناپاک نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کا کپڑا جو وہ پہنی ہوئی ہے وہ ناپاک ہوتا ہے. ایک اور بات اس حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ رہے تھے آپ اپنی چٹائی پر نماز پڑھتے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ بہت نرم گداس کپڑوں پر نماز نہیں پڑھتے تھے، بلکہ آپ کوئی ایسی چیز پر نماز پڑھتے تھے جس سے خشوع اور خضوع برقرار رہے. آج کل کی ہماری جائے نمازیں ہی اتنی خوبصورت اور اتنی منقش اور اتنی آرام دہ ہو گئی ہیں کہ اس پر بیٹھنے اور لیٹنے سے آرام یا نیند زیادہ آتی ہے خشوع اور خضوع کی بجائے. بہرحال وہ بھی ایک طرح سے اس میں کوئی منائی نہیں ہے، بالکل پڑھی جا سکتی ہے اس پر بھی نمازیں، لیکن ہمارا خشوع برقرار رہنا چاہیے. کتاب التیمم، تیمم کے مسائل. تیمم کے معنی ہے پانی نہ ملنے کی صورت میں طہارت کی نیت سے پاک مٹی کا قصد کر کے اسے ہاتھوں اور منہ پر ملنا، یہ تیمم کہلاتا ہے. اور اس کا جو طریقہ ہے، دونوں ہاتھوں کو مٹی پر ایک بار مارا جائے گا، پھر ہاتھ پر پھونک ماری جائے گی تاکہ ڈسٹ اڑ جائے، پھر دونوں ہاتھ چہرے پر پھیرے جائیں گے، اس کے بعد دونوں ہاتھ کی ہتھیلیوں کے پشت پر مسا کیا جائے گا. اور یہ بات ہمارے مد نظر رہے کہ بہت سارے لوگ تیمم بھی وضو کی طرح کرتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے. صرف ایک دفعہ چہرے اور ہاتھوں کی پشت پر ہاتھ پھیر لینا کافی ہوگا. اور تیمم کن کن صورتوں میں کیا جائے گا؟ پانی نہ ملنے کی صورت میں، سفر میں، انتہائی بیماری کی صورت میں، جسم کے کسی حصے پر زخم لگا ہو اور پانی لگنے سے جان جانے کا خطرہ ہو، ان تمام صورتوں میں تیمم کیا جا سکتا ہے. جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان سے تیمم بھی ختم ہو جاتا ہے، اور پانی ملنے کی صورت میں تیمم کی رخصت ختم ہو جاتی ہے. لیکن اگر کوئی شخص بیمار ہو اور جان جانے کا خطرہ ہو تو وہ اپنے گھر پر یا حضر میں بھی تیمم کر سکتا ہے. تو لغت میں تیمم سے مراد قصد اور ارادہ کرنے کے ہیں، اور شرعی اصطلاح میں تیمم سے مراد دراصل پاک مٹی سے منہ اور ہاتھ کا مسا کرنا، یہ شرعی اس کی تعریف ہے، شرعی تعریف ہے. اور اس کا جو واقعہ ہے ہم سب جانتے ہیں، اس کا جو پس منظر ہے. تیمم کی آیت کب نازل ہوئی تھی؟ جیسے کہ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پس اگر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کا ارادہ کر لو اور اسے چہرے اور ہاتھ پر مل لو. حدثنا عبد الله بن يوسف وقال اخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن ابيه ان عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره حتى اذا كنا بالبيداء او بذات الجيش انقطع عقد لي فاقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه واقام الناس معه وليس على ماء فاتى الناس الى ابي بكر الصديق فقالوا الا ترى ما صنعت عائشه اقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معهم ماء فجاء ابو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم وادع راسه الا فخذي قد نام فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معهم ماء فقالت عائشه رضي الله عنها فاتبني ابو بكر وقال ما شاء الله ان يقول وجعل يطؤنني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء، فأنزل الله عز وجل آية التيمم، فتيمموا. فقال أسيد بن حزين: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت: فبعثنا البئر الذي كنت عليه فأصبنا الإقدى تحته. سبحان الله. حمزة عبد الله بن يوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں مالک نے عبد الرحمن بن قاسم سے خبر دی، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے، آپ نے بتلایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض سفر غزوہ بنی المستلق میں تھے. جب ہم مقام بیدہ یا ذات الجیش پر پہنچے تو میرا ایک ہار کھو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاش میں وہیں ٹھہر گئے اور لوگ بھی آپ کے ساتھ ٹھہر گئے، لیکن وہاں پانی کہیں قریب میں نہ تھا. لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کیا کام کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام لوگوں کو ٹھہرا دیا ہے اور پانی بھی کہیں قریب میں نہیں ہے اور نہ لوگوں ہی کے ساتھ ہے. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک میری ران پر رکھے ہوئے سو رہے تھے. فرمانے لگے کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تم لوگوں کو روک لیا اور تمام لوگوں کو روک لیا، حالانکہ قریب میں کہیں پانی بھی نہیں ہے اور نہ لوگوں کے پاس ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ والد ماجد ابو بکر صدیق مجھ پر خفا ہوئے اور اللہ نے جو چاہا انہوں نے مجھے کہا اور اپنے ہاتھ سے میری کوکھ میں کچوکے لگائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری ران پر تھا، اس وجہ سے میں حرکت بھی نہیں کر سکتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کے وقت اٹھے تو پانی کا پتہ تک نہ تھا. بس اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت اتاری اور لوگوں نے تیمم کیا. اس پر اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے آل ابی بکر، یہ تمہاری کوئی پہلی برکت نہیں ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پھر ہم نے اس اونٹ کو ہٹایا جس پر میں سوار تھی تو ہار اسی کے نیچے مل گیا. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس واقعے کو ظہور میں لانا تھا تاکہ تیمم کی آیت نازل ہو سکے. ماشاءاللہ، کیسے آپ دیکھیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے کتنی ساری چیزیں ہم کو ملی ہیں. الحمدللہ ان کی وجہ سے ہم کو دین کا اتنا سارا علم ملا، ان کی وجہ سے ہم کو یہ جو باریک باریک معلومات ہیں خواتین سے ریلیٹڈ، حیض، نفاس اور جنابت کے مسائل، وہ ساری باتیں الحمدللہ ہم کو ان سے سیکھنے کو ملی. اور آپ دیکھیں کتنی فرما بردار بیوی تھیں. اب آپ سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود میں سر رکھے سو رہے تھے اور کتنی کم عمر تھی حالانکہ وہ، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے کیسے ان سے اتنی کم عمر میں نکاح کر لیا، لیکن وہ سمجھدار تھی ماشاءاللہ اور بہت ذہین بھی تھیں. کتنی زیادہ فرمانبرداری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں کتنا خیال کہ ابو بکر صدیق نے جب کچوکے لگائے تو وہ ہل بھی نہیں رہی تھی، حالانکہ تکلیف ہوئی ہوگی لیکن وہ ہلی نہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل نہ پڑے. سبحان اللہ، کتنی سمجھداری تھی آپ دیکھیں ان کے اندر. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہی رہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اتنی دیر تک عائشہ رضی اللہ عنہا کے گود میں سے رکھے سو رہے ہوں. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیتیں اتاری سورہ مائدہ کی کہ جب تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے قصد کر لیا کرو. الحمدللہ، کتنی سہولت ہے آپ دیکھیں ہمارے دین میں، کس قدر آسانی ہے. اور آپ دیکھیں یہی فقہ ہے اصل میں کہ حالات کو دیکھ کر احکام بدل جاتے ہیں الحمدللہ. اور بعض اوقات ہو سکتا ہے کچھ چیزیں ہماری سمجھ میں نہ آ رہی ہوں، جیسے کہ مثال کے طور پر ابھی جو بات ہم نے ڈسکس کی کہ مسجد میں حائضہ جا سکتی ہے، ٹھہر سکتی ہے، تو ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو اس پر یقین نہ آ رہا ہو. تو اس لیے دیکھیں کہ یہ بات عام لوگوں میں نہیں کی جائے گی. جو ایسے لوگ ہیں جن کو دین کی کوئی تعلیم ہی ان کو حاصل نہیں ہے، جن کو دین کی کوئی شدھ بدھ ہی نہیں ہے، تو بعض اوقات ایسی باتیں ان کے لیے فتنہ بن جاتی ہیں. اسی لیے جو اسکالرس ہوا کرتے تھے وہ اکثر سوالات کے جواب نہیں دیتے تھے. اور کیوں نہیں دیتے تھے؟ تو اس کی جو حکمت بتائی ہے لوگوں نے، اسکالرس ہی نے، کہ وہ دیکھتے تھے کہ یہ پرسن، یہ آدمی کیسا ہے. بعض اوقات وہ اس لیے جواب نہیں دیتے تھے کہ جواب اس کے جو اس کا لیول ہوتا تھا سمجھنے کا، اس سے اوپر ہوتا تھا جواب، یعنی بہت ہائی لیول کا جواب ہوتا تھا. تو ایسے شخص کو جو ایک ایوریج پرسن ہو، جو اس بات کو سمجھ نہ سکے، اس کی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ نہ ہو، اس کے اندر اس کو گراسپ کرنے کا، اس کو ابزارب کرنے کا اتنا مادہ نہ ہو، تو ظاہر سی بات ہے وہ فتنے میں پڑ جائے گا. اور بعض اوقات اسکالرس اس لیے نہیں دیتے تھے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جو فتنہ جو ہوتے تھے، جن سے فتنہ یا شر پھیلنے کا خطرہ ہوتا، اس لیے ان کو دیکھ کر جواب نہیں دیتے تھے. جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ امام مالک رحمہ اللہ، ان کے پاس ایک شخص مرکو سے آتا ہے اور وہ 40 سوال لے کر آیا تھا اپنے. آپ سوچے موراکو کہاں اور مدینہ کہاں، ایک طرح سے دیکھا جائے تو افریقن کنٹریز میں آ جاتا ہے وہ، یعنی افریقہ کے پاس ہے موراکو، کہاں افریقہ ایک دوسرا بر اعظم اور کہاں مدینہ۔ وہ اتنی دور سے اونٹ پر سفر کر کے سوار ہو کر اتنی دور سے آیا اور 40 سوالات وہ لکھ کر لایا تھا اپنے امام مالک سے کرنے کے لیے۔ جب وہ امام مالک کی خدمت میں پہنچا، ان کے مجلس میں پہنچ کر جب اس نے وہ تمام سوالات ان سے کیے تو ہر سوال کے جواب میں امام مالک کہتے جا رہے تھے لا ادری لا ادری، میں نہیں جانتا۔ کہا جاتا کہ 40 سوالوں میں سے انہوں نے صرف 6 سوال کے جواب دیے، صرف 6، سوچے ذرا، 34 سوالات کو انہوں نے لوٹا دیا کہ میں نہیں جانتا۔ تو وہی والی بات ہے کہ اسکالرز بھی دیکھ کر سوچ سمجھ کر جواب دیتے تھے۔ اب آپ لوگ چونکہ حدیث بخاری پڑھ رہے ہیں، کیوں اور آپ کو یہ سب باتیں کیوں بتائی جا رہی ہے، اور صحیح بخاری آپ کو قرآن کے بعد کیوں پڑھائی جا رہی ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ پہلے آپ کو صحیح بخاری پڑھائی جاتی، بعد میں قرآن پڑھایا جاتا، لیکن اس لیے کہ قرآن عام لوگوں کے سمجھنے کی چیز ہے، اس کو ہر کوئی سمجھ لیتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسان کتاب نازل کی ہے تاکہ ایک انٹلیکچوئل سے انٹلیکچوئل پرسن ہو وہ بھی اس کو سمجھے، اور ایک عام سے ایوریج سے شخص جو ہے وہ بھی اس کو سمجھ لے۔ ہر کوئی کتاب کو پڑھنے والا ہوتا ہے، لیکن احادیث میں بہت ساری باریکیاں ہیں، بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو کہ عام لوگوں کے سمجھ میں نہیں آ سکتی، اور یہ دین کو آسان کرنے کے لیے ہے۔ اسی لیے جو خبر احاد ہیں، کیوں اس کو خبر احاد کہا جاتا ہے؟ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جان بوجھ کر ان احادیث کو دوسروں کے عام لوگوں کے سامنے نہیں سنایا، ون ٹو ون بیس پر وہ احادیث آگے پہنچی، اس لیے کیونکہ کچھ احادیث ایسی تھیں، کچھ احکامات ایسے تھے کہ جس کی وجہ سے لوگ فتنے میں پڑ سکتے تھے، جس کی وجہ سے لوگ شکوک و شبہات میں پڑ سکتے تھے۔ اسی لیے فقہ میں علی رضی اللہ عنہ کا ایک جملہ بہت مشہور ہے کہ تم عام لوگوں کو ہر سوال کا جواب نہ دو، اور عام لوگوں کے سامنے وہ مسائل کو ڈسکس نہ کرو جس میں وہ استنباط نہ کر سکتے ہوں، جس پر وہ لوگ پریشان ہو جائیں سن کر اس کو، کیا تم اللہ کے دین کو فتنے میں ڈالنا چاہتے ہو، یا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کر دیں؟ تو لہٰذا ایسے فتوے، ایسی باتیں عام لوگوں میں نہیں ڈسکس کی جائے گی۔ اب آپ لوگ چونکہ یہ حدیث سن رہے ہیں، اب آپ جا کے اپنے گھر والوں کو فوراً جا کے نہیں بتا سکتے ہیں، یا آپ جا کر عام جو درس آپ لے رہے ہیں کسی محلے میں، کہیں پر آپ کو کوئی لیکچر لینے کا موقع ملا اور آپ درس لے رہے ہیں اور وہاں پر آپ کی فقہی مسائل ڈسکس کریں گے؟ نہیں، عام دروس میں فقہی مسائل کبھی بھی ڈسکس نہ کریں، لوگوں کو دین کی طرف بلائیں۔ یہ تو ان لوگوں کے لیے جو ایک تعلیمی پروسیس سے گزر گئے ہیں الحمدللہ، جنہوں نے ڈیپ انڈرسٹینڈنگ حاصل کی کرنے کی کوشش کی ہے۔ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے 3 سال 3.5 سال تک جو قرآن کا علم حاصل کیا، اس کی تفسیر، اور ساتھ میں دوسرے بہت سارے بکس بھی آپ پڑھتے گئے، تو الحمدللہ اب آپ کے اندر ایک ٹھہراؤ آ گیا، اب آپ کے اندر ان باتوں کو سننے کا مادہ موجود ہے الحمدللہ۔ آپ تھوڑا سا یہ سن کر چیزیں کو برداشت کر سکتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، حائضہ بھی جا سکتی ہے مسجد میں۔ اب اگر آپ یہ جملہ عام لوگوں میں جا کر کہہ دیں گے تو کیا، اللہ نہ کرے، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ لوگ اٹھ کر، ایسا نہ ہو کہ بھئی آپ کو وہیں پر ہی ڈینائی کر دیں، ریجیکٹ کر دیں، یا وہیں کچھ لڑائی فساد جھگڑا ہو جائے۔ تو ایسی عام مجلسوں میں کرنے والی باتیں نہیں ہیں یہ۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ہمیشہ، کہ عام دروس میں، عام مجلسوں میں فقہی مسائل کبھی نہ ڈسکس کریں۔ یہ تو دراصل جو دین سے بہراور، دین کی تعلیم سے آراستہ جو طبقہ ہے، جو لوگوں نے دین کا کچھ نہ کچھ علم حاصل کیا ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کر ڈسکس کرنے والی باتیں ہیں یہ جو فقہی مسائل ہیں۔ اور اسی لیے امام بخاری کو کیوں کہا جاتا ہے کہ امام بخاری کی فقاہت کو اگر آپ کو جاننا ہو تو ان کے ابواب کو دیکھ لو۔ تو انہوں نے جو ابواب باندھے ہیں، آپ دیکھیں کیسے، انہیں کتنے انٹلیکچوئل پرسن ہوں گے ماشاء اللہ، کتنے ذہین ہوں گے، کہ ان کے ابواب ہی سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے انڈر میں جو حدیث آئی ہے اس سے کیا مسئلے کا حل نکلتا ہے، الحمدللہ۔ تو یہاں پر دراصل امام بخاری نے ابواب جو باندھے ہیں، اس میں اب یہاں پر یہ جو لائے ہیں، پیچھے ہم نے مسجد کا پڑھا اور یہاں پر وہ تیمم کا لائے ہیں کہ تیمم کن صورتوں میں جائز ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہ ان کا ایک ہار گم ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اسی واقعے کو تیمم کی آیات کے نازل کرنے کا سبب بنا دیا، الحمدللہ۔ کتنا بڑا آنر ہے عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے بھی کہ الحمدللہ ان کے ایک ہار کے گم ہونے کی وجہ سے الحمدللہ امت کے لیے فائدہ پہنچ گیا۔ اور یہاں پر اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ یہی کہتے ہیں کہ اے آل ابی بکر یہ تمہاری کوئی پہلی برکت نہیں ہے، یعنی ان کی وجہ سے بہت ساری برکتیں نازل ہیں ماشاءاللہ امت پر، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وجہ سے، عائشہ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے، ماشاءاللہ یہ سب لوگ ایسے تھے جو اللہ کے رسول کے بہت ہی قریبی لوگ تھے۔ تو اس سے پھر پتہ چلتا ہے کہ اگر پانی نہ ملے تو اب چھوٹی طہارت حاصل کرنی ہو یا بڑی طہارت، یعنی حالت جنابت ہو یا وضو کرنا ہو، حدث اکبر ہو یا حدث اصغر ہو، دونوں کے لیے تیمم کافی ہو جائے گا۔ اگر کوئی حالت جنابت ہے تو جنابت میں ہے تو اس کو بھی تیمم کر لینا کافی ہوگا، اور اگر کسی کو وضو نہیں رہا تو اس کے لیے بھی تیمم کرنا کافی ہوگا۔ سبحان اللہ کے وہ لوگ ڈھونڈتے رہے ہار، لیکن ہار کہیں نہیں ملا، اور آخر کار جب وہ لوگ نماز وغیرہ پڑھ چکے اور پھر اللہ کے رسول نے وہاں سے کوچ کرنے کا حکم دیا، تو جب اونٹ کو اٹھایا گیا جو عائشہ رضی اللہ عنہ جس پر سوار تھی، تو اسی اونٹ کے نیچے سے ہار مل گیا الحمدللہ۔ تو یہ ہے پھر بات کے تیمم، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پاک مٹی ضروری ہے اس کے لیے، اور ریت مٹی ہر وہ چیز جو زمین کی جنس سے ہو، ٹھیک ہے، اور سعید دراصل زمین کے اوپر والے حصے کو کہتے ہیں، سعیدن طیبن کا لفظ ہے نا، تو پاک مٹی تو جو زمین کے اوپر کا حصہ ہے، اور ہاتھوں کو ایک بار، دونوں ہاتھوں کو ایک بار زمین پر مارا جائے گا تو سمجھے ہاتھوں کی ہتھیلی پر مٹی لگ گئی ہے نا، پھر ان دونوں ہاتھوں کو اگر زیادہ ڈسٹ لگی ہو تو پھونک ماری جا سکتی ہے تاکہ وہ ڈسٹ اڑ جائے، پھر انہی دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لیا جائے گا، اور اس کے بعد وہی دونوں ہاتھ ایک دوسرے ہاتھ کے پشت پر، ہتھیلی کے پشت پر پھیرے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے ہاتھ مٹی پر مارے، پھر وہ دونوں ہاتھ چہرے پر پھیرے، پھر وہ دونوں ہاتھ ہتھیلیوں کے پشت پر پھیر دیے تاکہ پیچھے کے ہاتھ پر بھی مسا ہو جائے، بس اتنا ہی تیمم ہوتا ہے، اور یہی تیمم کا صحیح طریقہ ہے قرآن کی روح سے بھی اور حدیث کی روح سے بھی۔ دیوار پر اگر گرد ہے تو اس سے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے، لیکن چونا اور اینٹ پر تیمم نہیں ہوگا، یہ کچھ اسکالرز کا کہنا ہے۔ ایک اور بات اس حدیث سے ہمیں سیکھنے کو ملی کہ اتنا بڑا لشکر ہو اور اس میں اگر ایک خاتون کی کوئی چیز گم ہو جائے تو اس کی تلاش کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے یا کوئی معیوب بات نہیں ہے، اس میں کوئی اتنا پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم بعض وقت ہوتا ہے نا، اس طرح سے ہمارے یہاں پر یہ کانسیپٹ پیدا کر دیا گیا ہے کہ عورتوں کے لیے مردوں کو کیوں زبردستی پیچھے رکھا جائے، یا عورتوں کے لیے ایک چھوٹی موٹی چیز تلاش کرنے کے لیے مردوں کو کیوں پریشان کیا جائے۔ تو آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون اپنی بیوی کے ہار کے لیے وہاں رک گئے جبکہ پانی بھی نہیں تھا۔ تو خواتین کتنی اہم تھیں اسلام میں اس زمانے میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تو اور بھی زیادہ اہم تھیں، اس لیے آپ بار بار خواتین کے تعلق سے وصیت کرتے ہیں کہ ان کو تکلیف نہ دینا، یہ اللہ کے نام پر تم نے ان سے عہد باندھا ہے لہٰذا ان کو تکلیف نہ دینا، ان کے چہرے پر نہ مارنا، اور آپ نے خواتین کے تعلق سے اور بھی بہت ساری وصیتیں کی۔ تو کتنا بڑا درجہ دیا اسلام نے عورت کو، سبحان اللہ، کتنا بڑا آنر ہے اسلام میں عورت کے لیے، اور کتنی اس کی رسپیکٹ کی گئی ہے، کتنی اس کی عزت ہے عورت کی الحمدللہ۔ پھر بھی عورت اگر اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذاہب کے اقدار کو اپنا لے، دوسری تہذیب اور دوسرے کلچر کو اپنائے اور اسلام کو پیچھے ڈال دے، تو یہ عورت کی نادانی اور بیوقوفی ہی ہے۔ اسلام میں جو سکون ہے، اسلام کے اندر، دین اسلام میں عورت کو جو عزت دی گئی ہے، جو پروٹیکشن ہے، جو آنر ہے، وہ کوئی اور دین میں، کہیں اور کلچر میں، کہیں اور مذاہب میں نہیں ملے گا، صرف اور صرف اسلام ہی میں یہ عزت عورت کو دی گئی ہے۔ حدیث 335، حدثنا محمد بن سنان هو الاوفي قال حدثنا هشيم، پھر ایک اور روایت ہے، قال وحدثني سعيد بن النذير قال اخبرنا هشيم قال اخبرنا سيار قال حدثنا يزيد الفقير قال اخبرنا جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اوتيت خمسا لم يؤتهن احد قبلی نصفت بالرعب مسیرۃ شہر وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا فایما رجل من امتی ادرکته الصلاۃ فلیصلی واہلت لی المغانم ولم تحل لی احد قبلی واوتیت الشفاعۃ وکان النبی یبعث الی قومه خاصا وبعثت الی الناس عامہ۔ ہم سے محمد بن سنان عوفی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے حشیم نے بیان کیا، اور دوسری سند جو ملتی ہے اس حدیث کی کہ کہا اور مجھ سے سعید بن نظر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں خبر دی حشیم نے، انہوں نے کہا ہمیں خبر دی سیار نے، انہوں نے کہا ہم سے یزید بن الفقیر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پانچ چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی تھیں، ایک مہینے کی مسافت سے رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے، اور تمام زمین میرے لیے سجدہ گاہ اور پاکی کے لائق بنائی گئی ہے، بس میری امت کا جو انسان نماز کے وقت کو جہاں بھی پالے اسے وہاں ہی نماز ادا کر لینی چاہیے، اور میرے لیے غنیمت کا مال حلال کر دیا گیا، مجھ سے پہلے یہ کسی کے لیے حلال بھی نہ تھا، اور مجھے شفاعت عطا کی گئی، اور تمام انبیاء اپنی اپنی قوم کے لیے مبعوث ہوتے تھے لیکن میں تمام انسانوں کے لیے عام طور پر نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ خاصیت ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے تمام زمین کو مسجد بنا دیا گیا، تو جہاں بھی نماز کا وقت آئے وہ نماز پڑھ لے۔ دوسری بات، ایک مہینے کی مسافت سے رعب کے ذریعے آپ کی مدد کی گئی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ راستے میں اگر یعنی جہاں پر بھی اس کو نماز کا وقت ملے نماز پڑھ لے زمین پر، اور زمین پاک کر دی گئی یعنی پاک مٹی سے وہ تیمم بھی کر سکتا ہے اور نماز بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو اس سے جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے، سعیدن طیبن پاک مٹی کہا گیا، لہذا تیمم کے لیے پاک مٹی ہی ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ اینٹ اور چونا وغیرہ سے بھی تیمم جائز کہتے ہیں، لیکن اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قول صحیح نہیں ہے، لیکن بہرحال جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے پیچھے والی حدیث کو اور اس والی حدیث کو دونوں کو ملایا جائے، تو اس سے جو بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ پاک مٹی سے تیمم کیا جائے گا، پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کیا جائے گا، اور اگر کہیں یہ سب چیزیں نہیں ملتی ہیں تو بھی نماز تو واجب ہے ہی۔ جیسے مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کو جیل میں قید کر دیا جاتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیمار کبھی ہوش میں آتے ہیں کبھی بیمار ہوتے ہیں، کچھ لوگ اس قدر بیمار ہو جاتے ہیں حد سے زیادہ اور مسلسل وہ ہاسپٹلائزڈ ہیں، ان کو ڈائپر باندھا جاتا ہے، گندگی اسی میں ہوتی ہے، اور بار بار نرسز آ کر یا جو نرس وغیرہ ہیں وہ آ کر صاف بھی نہیں کرتے۔ اب ان کو جو اگر وہ ہوش میں ہیں اور جب ان کو نماز پڑھنی ہے تو وہ کیا کریں، مجبور ہیں بیچارے، تو ایسی صورت میں پھر وہ نماز اسی طرح سے پڑھ لیں گے، یعنی اضطراری حالت ہو مجبوری والی کیفیت ہو اس صورت میں وہ ویسے ہی اسی جگہ نماز پڑھ لیں گے۔ جیسے جو قیدی ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہوگا کہ بعض اوقات تو اس قدر ان کو تکلیف میں رکھا جاتا ہے کہ وہ صرف جھکے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، گندگی بھی اسی جگہ ہوتی ہے اور وہیں ان کو چھوٹا موٹا کھانا دے دیا جاتا ہے تاکہ زندہ رہے، اور کوئی صاف واف کرنے کا انتظام بھی نہیں ہوتا، تو اس صورت میں وہ لوگ کیا کریں گے کہ نماز چھوڑ دیں گے، ہوش و حواس میں ہیں وہ لوگ، تو اب اس صورت میں ان کے لیے تو اسی طرح سے جیسی حالت میں وہ ہیں اسی حالت میں ان کے لیے نماز پڑھنا ان کے لیے جائز ہوگا، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اگر بیمار ہے انسان لیٹا ہوا ہے تو وہ اشارے سے بھی نماز پڑھ سکتا ہے، اگر وہ حرکت نہیں کر سکتا لیکن اس کا دماغ چل رہا ہے تو اس صورت میں وہ اسی حالت میں لیٹے لیٹے نماز پڑھ لے گا۔ تو ایسی جگہ کہتے جہاں یہ دونوں کا ملنا ممکن نہیں تو اس صورت میں اجازت ہے بغیر اس کی بھی نماز پڑھنے کی۔ اور الحمدللہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ہر نبی کو ان کی قوم کی طرف بھیجا گیا، لیکن اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے بھیجا گیا نبی بنا کر۔ بابن اذا لم یجد ماء ولا ترابن، اس بارے میں کہ جب پانی نہ ملے اور نہ مٹی تو کیا کرے۔ حدثنا زکریا ابن یحیٰ قال حدثنا عبداللہ ابن نمیر قال حدثنا ہشام ابن عروہ عن ابیہ عن عائشہ انہا استعارت من اسماء قلادة فهلكت فأبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها فأدركتهم الصلاة وليس معه ماء فصلوا فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله آية التيمم فقال أسيد بن الحزير لعائشة جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا۔ ہم سے زکریہ بن یحییٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن نمیر نے، کہا ہم سے ہشام بن عروہ نے، وہ اپنے والد سے، وہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے، کہ انہوں نے تسمہ رضی اللہ عنہ سے ہار مانگ کر پہن لیا تھا، وہ گم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو اس کی تلاش کے لیے بھیجا جسے وہ مل گیا. پھر نماز کا وقت آ پہنچا اور لوگوں کے پاس جوہار کی تلاش میں گئے تھے پانی نہیں تھا. لوگوں نے نماز پڑھ لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق شکایت کی. پس اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت اتاری جسے سن کر اسید بن حزیر نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ کو اللہ بہترین بدلہ دے. واللہ جب بھی آپ کے ساتھ کوئی ایسی بات پیش آئی جس سے آپ کو تکلیف ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے اس میں خیر پیدا فرما دی. سبحان اللہ. واقعی میں اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ زینت ایکچولی فطری چیز ہے. یعنی یہ عورت کو اس سے زینت کرنے سے منع نہیں کیا گیا ہے. اور آپ دیکھیں کتنے نیچرل تھے صحابہ کرام صحابیات, یعنی فطرت سے کتنے قریب تھے وہ لوگ. انہوں نے کوئی زبردستی کا ملمہ اپنے اوپر نہیں چڑھا رکھا تھا کہ رسول کی بیوی ہیں, لیکن اپنی بہن سے انہوں نے ہار مانگ لیا پہننے کے لیے. اب جب وہ ہار پہن کے نکلی تو وہ ہار گم ہو گئے اتفاق سے. اور اب دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا ان کا خیال رکھا کہ وہ ہار کی وجہ سے آپ نے سفر آگے نہیں بڑھایا, کچھ کرنے کا حکم نہیں دیا اور کہا کہ یہیں رکے رہیں, اور ہار ڈھونڈنے کے لیے کہا. لوگ ہار ڈھونڈنے لگے عائشہ رضی اللہ عنہ کا. اب سوچے ذرا, سبحان اللہ, کیا ان کا احترام اور کیا ان کی عزت اور کیا ان کی ویلیو. تو یہ ہوتی ہے ایک ویلیو عورت کی اسلام میں. تو اب جب وہ ہار نہیں ملا تو پھر لوگوں کو تکلیف پیش آئی, لیکن اسید بن حزیر کہتے کہ جب تیمم کی آیت نازل ہوئی تو انہوں نے آ کر اسپیشل شکریہ ادا کیا اور کہا کہ جب بھی آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہے لیکن اس میں امت کے لیے خیر اور بھلائی ہی کا حکم نازل ہوا ہے. سبحان اللہ. آپ کو یاد ہوگا واقعہ عفق میں کتنا عائشہ رضی اللہ عنہا اس تکلیف سے گزری تھی, اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی. لیکن کتنی بہترین آیتیں نازل ہوئی الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ تم نے اسے شر سمجھا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ تمہارے لیے خیر بنا دیا. ماشاءاللہ الحمدللہ. کتنے بہترین احکامات نازل ہوئے واقع عفق کے بعد مسلمانوں کے لیے, پوری امت کے لیے اس میں فائدہ ہے الحمدللہ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کی اجازت تھی, اور پانی ہو بھی اگر اور انسان بیمار ہو یا تکلیف میں ہو تو اس وقت بھی وہ تیمم کر سکتا ہے. یعنی سفر کے علاوہ بھی انسان تیمم کر سکتا ہے. گھر میں بھی پانی اگر نہ ہو اور آس پاس سے ملنا بھی مشکل ہو اور نماز کا وقت نکلا جا رہا ہو تو ایسی حالت میں بھی تیمم کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے. کیونکہ اگلی حدیث میں وہی بات بتائی گئی ہے کہ باب التیمم فی الحدر, اقامت کی حالت میں بھی تیمم کرنا جائز ہے. اذا لم یجد الماء وخاف فوت الصلاۃ وبه قال عطاء وقال الحسن في المريض عنده الماء ولا يجد من يناوله يتيمم واقبل ابن عمر من ارضه بالجرف فحضرت الاسر بمربد النعام فصلى ثم دخل المدينه والشمس مرتفعه فلم يعد. جب پانی نہ پائے اور نماز فوت ہونے کا خوف ہو. عطا بن ابی رباح کا یہی قول ہے, اور امام حسن بصری نے کہا کہ اگر کسی بیمار کے نزدیک پانی ہو جسے وہ اٹھا نہ سکے اور کوئی ایسا شخص بھی وہاں نہ ہو جو اسے وہ پانی اٹھا کر دے سکے تو وہ کیا کر لے, تیمم کر لے. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جرف کی اپنی زمین سے واپس آ رہے تھے کہ عصر کا وقت مقام مربد النام میں آ گیا. آپ نے تیمم سے عصر کی نماز پڑھ لی اور مدینہ پہنچے تو سورج ابھی بلند تھا, مگر آپ نے وہ نماز نہیں لوٹائی. تو یہاں پر امام بخاری ان تمام باتوں کو, یعنی صحابہ کرام اور تابعین کے عمل کو لے کر آئے ہیں کہ جب وہ لوگ سفر میں تھے اور پانی نہیں تھا اور واپس آ رہے تھے, اور ہو سکتا ہے مدینہ پہنچ بھی جاتے جہاں پانی تھا, تب بھی انہوں نے راستے میں نماز پڑھ لی اور تیمم کر کے نماز پڑھی. پھر اس طرح سے حضر میں اگر پانی نہ مل سکے اور نماز کا وقت نکلا جا رہا ہو اور مریض کے پاس کوئی پانی دینے والا نہ ہو تو ایسی صورت میں بھی تیمم کر کے نماز ادا کی جا سکتی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس کی طاقت کے اندر اندر مکلف بنایا ہے. تو اب اس سے پتہ چلتا ہے ایک اور مسئلے کا حل الحمدللہ ہمیں معلوم ہو گئے کہ آپ نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی تھی. اب جب آپ پہنچے کوئی جگہ اور وہاں پر پانی بھی مل گئے اور نماز کا وقت بھی ابھی باقی ہے, تو کیا آپ نماز لوٹائیں گے؟ تو نہیں, نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ وہی نماز جو آپ نے پہلے پڑھی تھی وہ کافی ہو جائے گی. اور یہ جو جرف نامی جگہ ہے یہ مدینہ سے 8 کلومیٹر دور تھی. اسلامی لشکر یہاں سے مسلح ہوا کرتے تھے. یہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی زمین تھی. مربد نام نامی جگہ مدینہ سے تقریباً 1 میل کے فاصلے پر واقع ہے, اور یہیں پر آپ نے عصر کی نماز تیمم سے ادا کر لی تھی. باب هل ينفخ في يديه بعد ما يضرب بهما الصعيد للتيمم, اس بارے میں کہ کیا مٹی پر تیمم کے لیے ہاتھ مارنے کے بعد ہاتھوں کو پھونک کر ان کو چہرے اور دونوں ہتھیلیوں پر مل لینا کافی ہے؟ حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن زر عن سعيد بن عبد الرحمن بن عن أبزة عن أبيه قال جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال إني أجنبت فلم أصب الماء فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت فأجنبنا فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمأكت فصليت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك هكذا فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفق فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے حکم بن عیینہ نے بیان کیا، انہوں نے زر بن عبداللہ سے، انہوں نے سعید بن عبد الرحمن بن ابزا سے، وہ اپنے والد سے انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص عمر بن خطاب کے پاس آیا اور عرض کی کہ مجھے غسل کی حاجت ہو گئی اور پانی نہیں ملا تو میں اب کیا کروں؟ اس پر عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ کو یاد نہیں جب میں اور آپ سفر میں تھے، ہم دونوں جنبی ہو گئے، آپ نے تو نماز نہیں پڑھی لیکن میں نے زمین پر لوٹ پوٹ لیا اور نماز پڑھ لی، پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ تجھے بس اتنا ہی کافی تھا، اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے، پھر انہیں پھونکا اور دونوں سے چہروں اور ہتھیلیوں کا مسح کیا. اسی حدیث سے ثابت ہے، جس کی وجہ سے کچھ لوگوں کو اس طرح سے غلط فہمی ہوئی ہے کہ پہلے ہاتھ پر ہاتھ پھیرے جائیں گے، تو ہاتھ پہلے مٹی پر مارنے ہیں تو سمجھے ہاتھ مٹی پر لگ گئے، پھر وہ دونوں ہاتھوں کو چہروں پر پھیرنا ہے اور پھر اس کے بعد ہتھیلیوں کی پشت پر پھیرنا ہے. اور دیکھیں کہ عمار بن یاسر نے خود سے اجتہاد کیا اور آپ نے اس پر ان کو اتنا کہا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے ان کی باتیں سنتے اور اس میں ان کو کہیں ان کی تصحیح کرنی ہوتی، آپ کو اگر وہ بات لگتی کہ یہ مناسب نہیں ہے تو آپ تصحیح فرما دیتے تھے، ادروائز آپ خاموش رہتے تھے. تو یہاں پر جب عمار بن یاسر نے یہ بات کہی کہ میں زمین پر لوٹ پوٹ گیا، یعنی انہوں نے اپنے پورا بدن کو زمین میں لپٹا لیا کیونکہ انہوں نے سوچا کہ جنابت کی حالت میں تو غسل کرنا چاہیے، تو انہوں نے غسل، چونکہ وضو میں صرف چہرہ اور ہاتھ پر پھیرنا تھا مٹی کا ہاتھ، لیکن اب جنابت کی حالت میں کیا کرے، پورے غسل کیسے کرے، تو انہوں نے سوچا کہ پوری مٹی سے غسل کر لیا جائے، اس لیے انہوں نے اپنے پورے جسم کو مٹی میں لپیٹ لیا، یعنی لوٹ پوٹ ہو گئے زمین پر. جب اللہ کے رسول نے یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے لیے بس اتنا ہی کافی تھا، تمہیں یہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اور پھر آپ نے تیمم کا طریقہ بتایا کہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو مٹی پر مارا، پھر اس پر پھونک ماری تاکہ ڈسٹ نکل جائے، اور پھر اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ پھیرے اور ہتھیلیوں کی پشت پر پھیر لیا، تو اتنا ہی کافی تھا. تو یہاں پر پھونک مارنے کے بارے میں ہے کہ ہاتھوں پر پھونک ماری جا سکتی ہے اگر مٹی زیادہ لگ گئی ہو تو، ٹھیک ہے نا، یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے. اسی بنا پر امام بخاری نے یہ باب باندھا ہے. اور یہاں پر عمر رضی اللہ عنہ نے تو نماز نہیں پڑھی تھی، اور اسی بنا پر وہ ہچکچاہٹ میں تھے کہ حالت جنابت ہو گئی ہے تو کیسے پھر ہم نماز پڑھیں گے، تو عمار بن یاسر نے ان کو یاد دلایا، لہٰذا پھر عمر رضی اللہ عنہ نے اس بات پر وہ ایگری کر گئے اور انہوں نے مان لی بات. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنابت کے غسل کے لیے بھی صرف تیمم کافی ہے، اور یہ عمار بن یاسر کا خود کا اپنا اجتہاد تھا، لیکن جب اللہ کے رسول کے سامنے معاملہ آیا اور اجتہاد کی غلطی معلوم ہو گئی تو فوراً انہوں نے رجوع کر لیا اور جو بات اللہ کے رسول نے بتائی بس اسی کو صحیح سمجھا، اپنے خود کے وہ رائے اور قیاس پر اڑے نہیں رہے. تو آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کے سامنے جیسی کوئی بھی بات آتی وہ فوراً اس کو مان لیتے تھے اور اس سے رجوع کر لیتے تھے. التیمم للوجہ والکفین، اس بارے میں کہ تیمم میں صرف منہ اور دونوں ہتھیلیوں پر مسح کرنا کافی ہے. حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني الحكم عن زر عن سيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال قال عمار بهذا وضرب شعبة بيديه الأرض ثم أدناهما من فيه ثم مسح بهما وجهه وكفيه وقال النضر أخبرنا شعبة أن الحكم قال سمعت زرا عن ابن عبد الرحمن بن أبزة قال الحكم وقد سمعته من ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال عمار. ہم سے حجاج بن منحال نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے، کہا مجھے حکم بن عیینہ نے خبر دی زر بن عبداللہ سے، وہ سعید بن عبد الرحمن بن ابزا سے، وہ اپنے والد سے، کہ عمار نے یہ واقعہ بیان کیا جو پہلے اوپر گزر چکا ہے، اور شعبہ نے اپنے ہاتھوں کو زمین پر مارا، پھر انہیں اپنے منہ کے قریب کر لیا اور پھونکا، پھر ان سے اپنے چہرے اور پہنچوں کا مسا کیا. اور نظر بن سمیل نے بیان کیا کہ مجھے شعبہ نے خبر دی حکم سے کہ میں نے زر بن عبداللہ سے سنا، وہ سعید بن عبد الرحمن بن افزہ کے حوالے سے حدیث روایت کرتے تھے۔ حکم نے کہا کہ میں نے یہ حدیث ابن عبد الرحمن بن افزہ سے سنی، وہ اپنے والد کے حوالے سے بیان کرتے تھے کہ عمار نے کہا، جو اوپر ہم حدیث پڑھ چکے ہیں۔ یعنی اصل میں تین مختلف سندوں سے امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مختلف روایتوں سے جو حدیث سامنے آئی ہے اس میں ایک ہی بار ہاتھ مارنے کا ذکر ہے۔ تو صحیح احادیث کی روشنی میں جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ تیمم میں ایک ہی بار ہاتھ مارنا اور منہ اور دونوں پنجوں کا مسح کر لینا کافی ہے، یہی حدیث سے بات پتہ چلتی ہے۔ یعنی ایک بار منہ کا مسح کرنا اور ہتھیلیوں کے پشت پر ہاتھ پھیر لینا، اور صرف ہتھیلیوں کی پشت پر مسا ہے، کوہنیوں تک ہاتھ پھیرنے والی جو بات ہے وہ ضعیف ہے۔ جو صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ صرف ہتھیلیوں کے پشت پر مسا کیا جائے گا اور چہرے پر، کوہنیوں تک ہاتھ لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان تمام باتوں سے جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ پاک مٹی پانی کی جگہ قائم مقام ہے، اس سے تیمم کرتے ہیں تو وضو کے قائم مقام ہوگا۔ تیمم کا حکم بھی وضو کے حکم ہے، تیمم ان چیزوں سے ٹوٹتا ہے جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تیمم آپ پاک مٹی سے کر سکتے ہیں، اور اگر سخت زمین ہو جس پر کچھ اگ نہ سکتا ہو، شور والی زمین، اس پر بھی تیمم ہو سکتا ہے۔ ریت پتھریلی زمین سے بھی کر سکتے ہیں تیمم۔ اور دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ اگر جنابت کی حالت پیش آ جائے تو اس صورت میں بھی تیمم ہی کافی ہے، ضروری نہیں کہ مٹی میں پوری طرح سے اپنے جسم کو بھگویا جائے، صرف تیمم کر لینا کافی ہے۔ اور ایک بار زمین پر ہاتھ مارنے والی حدیث صحیح ہے، اوتھینٹک ہے، اور کئی روایت اس کی ہمیں ملتی ہے، یعنی کئی دوسری سندوں کے ساتھ وہ حدیث ہمیں ملتی ہے جو کہ اوتھینٹک ہے، جس میں ایک بار ہاتھ مارنے کا ذکر ہے۔ واللہ اعلم، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کی تہ تک پہنچنے والا بنائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بصیرت عطا فرمائے، ہمیں ہماری ذہن کی گرہوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کھول دے، ہمارے سینے کو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کھول دے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔